نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی زبردست موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے تربیت اولاد. اولاد کی تربیت سے متعلق بہت سارے شرعی احکام اور مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا والدین پر لازم ہے، اور اولاد کی تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. اسلامی تعلیمات اولاد کی تربیت سے متعلق ہمیں کیا سکھاتی ہیں، کن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان تمام امور کے اوپر ہم بات کریں گے. ابتدان درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانیت میں بہت سارے لوگوں کے وہ حقوق بیان فرمائے جو کہ زمانہ جاہلیت میں جن حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، جن میں عورتوں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، وہیں والدین پر اولاد کے حقوق بھی ہیں. اولاد پر والدین کے حقوق تو یہ بہت ہی واضح سی بات ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ پرانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اولاد کو یہ درس دیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کی خدمت و اطاعت کرے، کہ وہ اس کے دنیا میں آنے کے، اس کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں. لیکن اولاد تو جب سمجھدار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرے، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے. جبکہ والدین اولاد کے وجود میں آنے کے وقت باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اس وقت ان پر بہت سارے وہ حقوق و ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جو اولاد کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اور در حقیقت جو والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں جو دین نے حقوق بتائے ہیں انہیں ادا کرتے ہیں، تو جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو وہ اولاد پھر اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین کے حقوق میں ایک بہت ہی اہم جو حق ہے وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت اگر والدین اچھے طریقے سے کریں گے تو وہی تربیت کا نتیجہ والدین کو اپنے بڑھاپے میں یا اپنی جو ہے وہ ادھیڑ عمر میں وہ والدین کی جانب سے حسن سلوک کی صورت میں ملے گا. لیکن اگر اولاد کی تربیت ہی دینی نہ ہوئی تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی. تو بہرحال بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں. اولاد کی تربیت تو دیکھا جائے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی رہا ہوتا ہے. کسی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اولاد کی ایسے تربیت کروں کہ کل کو بڑا ہو کر یہ زیادہ کمانے والا بن جائے، یا میرا نام روشن کرنے والا بن جائے، یا اور دیگر جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں. یہ سارے مقاصد انسان کو ان نیتوں کے بغیر بھی حاصل ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ مقصد ان چیزوں کو نہ بنائے، بلکہ مقصد یہ بنائے کہ میں معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد چاہتا ہوں جو کہ میرے معاشرے کے اندر بھلائی اور بہتری لے کر آئے، جو کہ دوسروں کا خیال کرنے والا ہو، دوسروں کے حقوق کا ادا کرنے والا ہو۔ جب آپ ایک معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو آپ پر حق ہے اولاد کا، اس کی ادائیگی کرنے کی نیت سے تربیت اولاد کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضمناً اور جہاں ڈھیر سارے مقاصد حاصل ہوں گے، وہیں پر آپ کی اولاد آپ کا نام بھی روشن کرنے کا باعث بنے گی اور حلال رزق کمانے والی بھی بنے گی۔ کہ رزق کمانا یہ کوئی بات نہیں ہے، انسان اپنی روزی تو ہر جگہ سے حاصل کر لیتا ہے، آخر جانور بھی تو جو ہے صبح بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور رزق لے کر ہی جو ہے واپس لوٹتے ہیں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہوا ہے کائنات کا، اور وہ سب کو روزی دیتا ہے، وہ رزاق ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں حلال ذریعہ روزگار اختیار کرے۔ اگر آپ کی اولاد کل کو بہت زیادہ پیسے کمانے والی تو بن جاتی ہے، لیکن اس کا وہ پیسہ کمانا آپ کے لیے ذریعہ نجات اگر نہ بنے، بلکہ الٹا آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن جائے آخرت میں، تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ بہرحال اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے وہ ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ بنیادی سی چیز ہے عقیدہ، اور یہ عقیدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی عقیدے کی جان ہے، کہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نزدیک جو ہے وہ اس کی اپنی جان سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھانی، حضور کا عشق جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھانا ہے، کہ یہ وہ کائنات کی ذات ہیں جنہیں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ جن سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بچوں کو سنائی جائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اولاد کو سنائی جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو بچوں کے عمر کے حساب سے ہیں وہ بچوں کو بتائی جائیں، سکھائی جائیں، خود پریکٹیکلی جو ہے وہ کر کے دکھایا جائے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتے تھے، آئیے ہم بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کے اندر ایک پہلو یہ بھی بہت اہم ہے کہ والدین کہنے کے بجائے وہ عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے ان کے کان بھی آنکھیں ہی ہوتی ہیں، یعنی یہ کان سے نہیں سنتے، در حقیقت یہ آنکھوں سے ہی سنتے ہیں، مراد یہ کہ یہ جو دیکھتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، ان کو کہی جانے والی بات ان کے لیے زیادہ مفید یا زیادہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی جتنی یہ بات دیکھ کر کسی چیز کو پک کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں، خود بھی دین کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کا چھوٹا ننا منا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، آپ اسے کہیں یا نہ کہیں وہ خود ہی آٹومیٹکلی جب وہ دیکھتا ہے کہ میری والدہ یا میرے والد دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، تو وہ سمجھے بغیر کہ یہ عمل کیا ہے وہ فالو کرتا ہے اس کو، اور وہ اس کے مطابق اس کو ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے اندر ہمیں خود بھی نیک بننے کی ضرورت ہے، سنتوں کا پیروکار بننے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت کے اندر احادیث طیبہ کے اندر کئی مقامات پر احکامات ارشاد فرمائے گئے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ 7 سال کے اندر اولاد سے نماز پڑھوائی جائے گی۔ اس معاملے کے اندر بہت سارے والدین کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے یا دن کی نمازیں پڑھوا لی، فجر میں جو ہے وہ نہیں اٹھایا۔ یہ تربیت کے اندر کوتاہی ہے کہ جب آپ بچے کو آج سے ہی 4 نمازیں پڑھوائیں گے، فجر نہیں پڑھوائیں گے، تو بڑے ہو کر بھی وہ فجر پڑھنے کا عادی نہیں ہوگا۔ اور اگر بچپن سے ہی اس کو یہ پتا ہوگا کہ نہیں، فجر بھی پڑھنی اور بقیہ 4 بھی پڑھنی، تو وہ 5 نمازوں کا عادی بنے گا۔ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، کہیں رشتے داروں کے گھر جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے جو نماز پڑھتے ہیں یا وہ والدین جو اپنے بچوں کو نماز پڑھواتے ہیں، سفر میں یا دیگر جگہوں پر جانے کی صورت میں سستی کوتاہی برت دیتے ہیں، اب بچے کو بلا کر نماز نہیں پڑھواتے۔ تو یوں بچے میں گویا کہ تربیت میں یہاں پر کمی پائی گئی۔ اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، گھر میں نماز ادا کرنی، جب کہیں آپ نکلے ہوئے ہوں پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے، تو پھر نماز کی اتنی اہمیت اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو لہٰذا کہیں بھی ہوں بچے کو نماز کا عادی بنائے۔ بچہ جو ہے وہ جب نماز کا عادی ہوگا تو یہ گویا کہ اس کی تربیت جو اس کی آگے کی زندگی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، تو تمام عبادات کے اندر یہ جو ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے جہاں بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا جو ہے وہ اسے موقع ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہیں دوسری جانب وہ بچہ پنچوئل بھی ہو جاتا ہے، پابند بھی ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ہے، ہر بر وقت جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ وضو کے ذریعے صفائی ستھرائی بھی جو ہے وہ بچہ حاصل کرتا ہے، اور اس کو مینرز بھی آتے ہیں۔ جب دنیا میں جو دنیا اور آخرت کی جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، رب تعالی کی بارگاہ، جب اس میں کھڑا ہونا اسے آتا ہے، اس میں احسن انداز میں وہ کھڑا ہوتا ہے، کھجاتا نہیں ہے، ان سب چیزوں سے جب آپ اسے منع کریں گے، جب وہ نماز پڑھے گا، آپ دیکھیں گے کہ بچہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تب آپ نماز کے بعد احسن انداز میں سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو اب آپ کھجائے نہیں، ادھر ادھر دیکھیں نہیں۔ یہ چیز اس کو سکھائے گی کہ دنیا کے اندر بھی جب کسی کے پاس جانا ہے، کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، تو پرسکون انداز میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، اپنے جسم کے ساتھ کھیلنا یا کھجانا نہیں ہے۔ تو الغرض نماز اور بہت ساری چیزوں کے اندر بھی ہمارے بچے کو ڈیولپ کرتی ہے، اور اس کے بہت ساری چیزوں کے اندر، اس کی زندگی کے معاملات کے اندر، اسے ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ بناتی ہے۔ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، آئیے پہلے کچھ آپ کے کالز شامل کرتے ہیں۔
محمد عابد اتاری یونان سے بول رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا ہم بچوں کا ذہن فریش کرانے کے لیے ویڈیو گیم کھلا سکتے ہیں؟
تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ اولاد کو، بچوں کو ہم کیا کھیلنے کے لیے دیں۔ بچے کھیلتے ہیں، اور بچوں کا کھیلنا معمولی بہت چھوٹی موٹی چیزیں، اس طرح کی چیزیں، ناجائز کھیلوں سے بچتے ہوئے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ان کا مبتلا ہونا، یہ ان کے صحت کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن فی زمانہ بچوں کو تفریح کے نام پر، یا والدین اپنے سر پہ سے ٹالنے کے نام پر کہ یار یہ میرا بیٹھ کے یہاں پہ دماغ کھاتا رہے گا، یا جو ہے وہ یہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتا رہے گا، میں فلاں کام کے اندر مصروف ہوں، یا خود بھی فضول کام میں مصروف ہیں، باتوں میں لگے ہوئے، تو اب میں، عورتیں جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، مرد اپنے دوستوں کے ساتھ، تو یار اب یہ بچے بیچ میں کیا کر رہے ہیں، چلو ان کو کسی کام میں لگا دو، ان کو گیم لگا کے دے دو، ان کو کارٹون لگا کر دے دو۔ یہ ایک بہت زیادہ کامن سی چیز پائی جا رہی ہے۔ اچھا پہلے زمانے میں تو جناب جو ہے وہ ٹی وی کی صورت میں ہی جو ہے وہ تھا کارٹون یا جو ہے وہ گیم کا سلسلہ، اب تو موبائل، ٹیبلیٹ، الغرض ہر چیز کے اوپر موجود ہے۔ تو یوں بچوں کو موبائل جیب سے نکالا اور دے دیا کہ چلے آپ جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں، ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، یا ہم اپنا ادھر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تربیت کے بجائے بچے کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، بچے کو والدین سے دور کر دیتی ہیں۔ پھر فی زمانہ یہ بات ہر مسلمان کے ہی علم میں ہے کہ کارٹون ہوں یا گیمز ہوں، ان میں ناجائز چیزیں ہوتی ہیں۔ موسیقی ایک ایسی کامن سی بات ہوتی ہے کہ ان میں ہوتی ہے، अच्छा हो सकता है बाज लोग कहें कि जनाब हम जो है वो वॉल्यूम जो है वो म्यूट करके जो है वो अपने बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, नंबर एक। ऐसा होता नहीं है, वो तो बच्चे खोल लेते हैं क्योंकि बच्चों को आवाजों से भी बड़ा जो है वो लगाव होता है। नंबर दो ये कि गेम के अंदर जो तस्वीर होती हैं बेपर्दा मर्द औरतों की तस्वीर होती हैं। नंबर तीन ये कि उसके अंदर जो चीज सिखाई जाती है मार धार कई गेमों के अंदर होती है, शूटिंग गेम्स भी होते हैं, कार रेसिंग के गेम हैं तो उनके अंदर भी जनाब रेस लगाकर जो है वो एक दूसरे की कार को टक्कर मारना, इस तरह की चीजें हैं जो कि बच्चे में अच्छी खुश सिफात को पैदा नहीं करती बल्कि बुरी सिफात को डेवलप करती हैं। बच्चा मार धाड़ का आदी होता है, उसे खुश होता है, उसको ये चीज अच्छी लगती है, जो चीज वो गेम में देखता है वही फिर अपनी जिंदगी में भी वो करना चाहता है और ये चीज उसकी शख्सियत को तबाह कर देती है। फिर जो इसके अपने तिब्बी नुकसान है कि गेम की वजह से आंखों का जो है वो की बीनाई का कम होना या सर दर्द होना या दीगर बीमारियां वो इससे जुदा है। तो बहरहाल अव्वलन तो सवाल का जवाब ये कि वीडियो गेम जो है वो खेलना अपने बच्चों को इस तरह खेलने के लिए देना ये जायज नहीं है। अब बच्चा नाबालिग है तो उस पर गुनाह का हुक्म नहीं है, लेकिन अगर कोई गुनाह की चीज वालिदैन दे रहे हैं या कोई भी बड़ा बालिग शख्स उन्हें दे रहा है तो इस सूरत में बच्चा तो गुनाहगार नहीं होगा लेकिन देने वाला जरूर गुनाहगार होगा। और वालिदैन है तो उन पर एक तो वो चीज देने के एतबार से गुनाह, दूसरा तरबियत औलाद के अंदर जो उनके ऊपर शरण लाजिम है उसमें कोताही कर रहे हैं उस एतबार से अलीहदा जो है वो गुनाहगार होंगे। तो लिहाजा लाजिम है कि औलाद को वीडियो गेम और इस तरह की चीजों से दूर रखा जाए और दीनी चीजों की तरफ लाया जाए। कार्टून्स की अगर बात करें तो कार्टूनों के अंदर भी यही सारी चीजें होती हैं जो मैंने गेम में बयान की। हाँ, इसके बजाय जो इस्लामी कार्टून्स हैं इन तमाम खराफात से पाक हैं, जैसा कि मदनी चैनल के सिलसिला गुलाम रसूल के मदनी फूल, वो बिल्कुल आप अपने बच्चों को दिखाइए। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा जो है वो पजल टाइप का है कि जिसके अंदर बच्चा दीनी मालूमात सीख रहा है, लाइक जहनी आजमाइश मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला है, इसकी एप्लीकेशन है, इसके अंदर बच्चे जो है वो सवाल जवाब के जरिए से पजल्स के जरिए से जो है वो इसके राउंड जो है वो पार करते हैं, तो ये एक चीज है कि बच्चों की जहनी एतबार से भी जो है वो सतह बुलंद हो रही है, उनके इल्म में भी इजाफा हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि इस्लामी तारीख का ये पहलू ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतने गजवात में शिरकत की, गजवा इसे कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर दीनी मालूमात का भी इजाफा हो रहा है। तो इन चीजों की तरफ बच्चों को लाया जाए, चे जाए कि बच्चों को गुनाह भरी चीजों की तरफ ले जाया जाए या उन चीजों की तरफ ले जाया जाए जो कि उनके वक्त के जिया का बाइस है और उसका नतीजे के तौर पर कोई भी चीज उनको हासिल नहीं होती, बस एक टाइम पास होता है जो कि टाइम पास हो जाता है। जी मजीद कॉल्स।
जहीर अहमद अतारी टंडर मोहम्मद खान से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल है कि कोई गैर मुस्लिम सलाम करे तो क्या जवाब देना चाहिए।
जी मजीद कॉल।
मैं वकार अतारी बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना के नाची से। मेरा सवाल ये है कि दो अंगूठियां पहन कर नमाज हो जाती है या नहीं।
जी मजीद कौन।
मेरा सवाल ये है कि जो अहले किताब हैं उनसे शादी जायज है, इसके बारे में भी जवाब दे दीजिए, और उनसे खाना पीना भी जायज है बराए मेहरबानी।
जी, पहला सवाल ये कि गैर मुस्लिम की जानिब से अगर सलाम किया जाए तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए। बैरून मुल्क में रहने वालों को ये जो है वो चीज दरपेश आती है कि वैसे तो गैर मुस्लिम जो है वो सलाम मुसलमानों वाला नहीं करते, वो अपनी जो है वो अल्फाज जो है वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग और इस तरह के दीगर अफराद, लेकिन अगर बहरहाल अगर वो सलाम करे तो उसको जवाब में फकत वालेकुम कहा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने यही दर्ज दिया, सईद आयशा सिद्दीका की रिवायत है, उसमें यही फरमाया कि तुम उन्हें वालेकुम कहो, तो लिहाजा फकत वालेकुम जो है वो उन्हें कह दिया जाए, पूरा सलाम का जवाब ना दिया जाए। नंबर दो, दो अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा। मर्द के लिए फकत एक चांदी की अंगूठी जायज है, वो भी जिसमें एक नगीना हो और उसका वजन, अंगूठी का वजन नगीने के अलावा 4.5 माशा से कम हो। اس سے زائد دو انگوٹھی پہننا یا اس وزن سے زیادہ کی انگوٹھی پہننا یا ایک سے زائد نگینوں والی انگوٹھی پہننا یا بغیر نگینے والی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے. اب جو انگوٹھی جائز نہیں ہے وہ پہن کر یا دو انگوٹھیاں پہن کر اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی. لازم ہے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے اور وہ انگوٹھی جو بھی ناجائز والی ہے اتار کر اپنی اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھے کہ وہ نماز واجب الاعادہ ہے. تیسرا سوال ہمارا کہ اہل کتاب سے نکاح کا حکم اور اہل کتاب کے کھانے کا حکم. اہل کتاب کون ہے؟ وہ یہودی یا عیسائی جو کہ اپنے مذہب یہودیت یا عیسائیت پر تحال قائم ہے، اللہ تبارک و تعالی کے منکر ہو کر دہریہ نہیں ہو گئے، وہ اہل کتاب ہیں. فی زمانہ اہل کتاب کی تعداد ان معنوں میں بہت کم پائی جاتی ہے. بہت سارے جو ہے وہ یہودی یا عیسائی بھی اپنے مذہب سے بھی منحرف ہو گئے ہیں، بہت سارے خدا کے ہی انکار کر بیٹھے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو یہاں پہ وہ اہل کتاب ہی مراد نہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہی نہیں. بہرحال جو اہل کتاب ہیں تو ان سے نکاح اس صورت میں جائز ہے جبکہ وہ ذمی ہو، کسی حاکم اسلام کے تحت جزیہ دے کر رہتے ہوں. اگر یوں نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر ان سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور ان سے نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب سے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح. باقی اہل کتاب کے مرد سے نکاح مسلمان عورت کا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہی ہے. ہاں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا جواز اس صورت میں تھا جو بیان کیا گیا، لیکن فی زمانہ عموماً وہ صورت نہیں پائی جاتی تو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. ہاں اگر کسی نے کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن بہرحال نکاح کرنا جو ہے وہ ناجائز اور گناہ ہے. جہاں تک بات ہے کھانے کی، تو فی زمانہ تو بیرون ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی گوشت کے ذبیحے کے معاملات میں کافی زیادہ جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہے. کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سلاٹرنگ مشین کے ذریعے سے ہوتی ہے، مشینی ذبیحہ ہوتا ہے. مشینی ذبیحہ ویسے ہی حرام ہے. کئی جگہوں کے اوپر ہاتھ سے ذبح ہوتا ہے لیکن اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ گوشت حلال نہیں ہے. تو بہرحال غیر مسلموں کا ذبیحہ جو کہ اہل کتاب ہیں وہ اسی وقت حلال ہوگا مسلمان کے لیے جبکہ یہ ساری چیزیں پائی جائیں کہ ہاتھ سے ذبح ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح ہو، اور ذبح کے بعد سے لے کر آپ تک پہنچنے تک وہ گوشت نظروں سے اوجھل ہو کر کسی ایسے غیر کتابی غیر مسلم کے قبضے میں نہ جائے کہ جو کہ کسی مسلمان کا امپلائی نہ ہو. تو یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو ہی وہ ذبیحہ حلال ہوگا. ذبیحے کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، سبزی ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہ جائز ہیں. ہاں بچنا بہتر ہے کہ پاکی ناپاکی کے معاملات کے اندر عموماً احتیاط ان کی جانب سے نہیں کی جاتی. جی مزید کال.
میں مظہر جلیل عطاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کیا بچوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو ڈانٹ سکتے ہیں؟
اولاد کی تربیت کے لیے ان کو ڈانٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈانٹ ضرورتاً ہی ہو. بلا وجہ ہر وقت ڈانٹتے رہنا یہ اولاد کی تربیت میں نقصان کا باعث بن جاتا ہے اور اولاد جو ہے وہ ضدی ہو جاتی ہے. شریعت مطہرہ کے اندر اولاد کی تربیت کے لیے، تادیب کے لیے انہیں ڈانٹنے کی یا مارنے کی ضرورتاً جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت اپنی جگہ شرائط اور قیود ہیں. سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھول جیسے ہوتے ہیں، ان کو آسان انداز کے اندر سمجھایا جائے اور ان کو معاف کرنے کا ذہن دیا جائے کہ آپ ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کریں. سمجھائیں ضرور تاکہ غلطی کا بھی انہیں پتہ چلے کہ یہ غلطی ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہ چلے میں نے آپ کو اس غلطی پر معاف کر دیا، آپ آئندہ نہیں کیجیے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کرتا ہے، کوئی ان کو مارتا ہے یا جناب کسی نے ان کی کوئی چیز توڑ دی، کچھ نقصان کر دیا، تو ان میں بھی معاف کرنے کا وہ درس ہوگا، انہیں بھی اس چیز کی بات کا حوصلہ ہوگا کہ جناب ہاں ہمیں معاف کرنے کا درس ملا ہے، والد صاحب اگر غلطی سے معاف کر دیتے ہیں ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے. اگرچہ بچے اپنے ہونے والے نقصان کو معاف کرنے کے اہل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوں، لیکن یہ وہ بچپن کی وہ صفات ہوتی ہیں جو آگے بڑے ہونے تک پائی جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان ہی صفات کے اوپر عموماً زندگی کے اندر آگے عمل کر رہا ہوتا ہے. تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ہاں یہی ہے کہ ڈانٹ کم سے کم ہو، احسن انداز میں تفہیم زیادہ سے زیادہ ہو. کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم وہ بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حرمین شریفین میں چھوٹے بچے کو ڈائپر پہنا کر لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد شریف کے اندر، چاہے وہ مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے یا کوئی بھی مسجد ہے، اس میں نجاست لے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا چھوٹے بچے کو اولاً تو یہی صورت اختیار کی جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ باہر لے کر ہی جو ہے وہ بیٹھے، یا ہوٹل میں بیٹھے یا مسجد کی حدود سے باہر جو خالی صحن ہوتے ہیں وہاں لے کر بیٹھے، اور دوسرا جو ہے وہ عمرہ کر لے. جب دوسرا فارغ ہو جائے تو پھر پہلا عمرہ کرے اور دوسرا بچے کو سنبھال لے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر بچے کو قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ کروا کر پیمپر باندھا جائے اور پھر جو ہے وہ مسجد میں لے جائیں. اور جب ایک والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اتنی دیر کے اندر دوبارہ جو ہے وہ نجاست کرتا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ سے پہلے ہی بچے کو دوبارہ مسجد سے باہر لے کر آ جائیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ کروا دیں، پھر جو ہے صاف ستھرا پیمپر لے کر چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ پیمپر کے اندر نجاست ہو اور وہی لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے، عورت یا مرد موزے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عورت یا مرد موزے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کی بہن سے نہ ملنے دے، نہ اس کے گھر جانے دے، جب کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، تو بیوی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، والدین سے تو عورت جو ہے وہ ہر ہفتے میں ایک بار ملاقات کے لیے دن دن میں جا سکتی ہے، رات اپنے شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی. باقی دیگر اعزاء اور اقربا کے پاس عورت سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جا سکتی ہے، ہاں شوہر کی اجازت سے اس سے زائد مرتبہ بھی جا سکتی ہے. تو اب اس معاملے کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ شوہر کن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ منع کر رہا ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کو اس کی بہن سے قطع رحمی کی جانب نہ لے کر جائے، بلکہ ان کے تعلقات بھی باقی رکھے جائیں. باقی کن وجوہات کی بنا پہ منع کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں سامنے آنے کے بعد ہی مزید جواب دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت فون پر رابطہ کریں. ایک سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ قرآن کی قسم لی جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ کام نہیں کیا جاتا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کسی کے اوپر قرآن کی قسم دے دینا کہ تم پر قرآن کی قسم ہے تم یہ کام کرو، تو اس سے تو قسم لازم نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی شخص خود اٹھائے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اب اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس صورت میں اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے. جی کالز دیجیے.
حضرت میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کچھ ٹائم پہلے مجھے 5000 کا نوٹ کہیں پڑا ملا، وہ کافی دن میں نے اپنے پاس ہی رکھا کہ اگر کسی کا ہو تو وہ میں ان کو لوٹا دوں، لیکن ایسا کوئی بھی اس کا لینے والا کوئی نہیں آیا. تو تقریباً 1.5 مہینہ میں نے اپنے پاس ہی رکھا، لیکن جب کوئی بھی اس کا مالک نہیں آیا تو میں نے کچھ پیسے اور اپنی جیب سے ملا کر، تقریباً 5000 وہ اور 6-7000 میں نے اپنی جیب سے ملا کر سولر والا ایک ایئر کولر اور ایک سولر کی پلیٹ، مطلب لے کے مکمل یہ دونوں چیزیں وہ میں نے کسی غریب کو دے دی. تو کیا ایسا عمل میرا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جی مزید خوار.
میں اکبر علی عطاری ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال عرض ہے، کنیت رکھنا سنت ہے، کیا غیر شادی شدہ مرد عورت کنیت رکھ سکتے ہیں؟ اور جن کے کوئی اولاد نہ ہوئی ہو وہ بھی کنیت رکھ سکتے ہیں؟
جی مزید خوار.
میرا نام عبد الجبار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی بہن نے میری والدہ کا دودھ پیا جس کی وجہ سے وہ میری رضائی بہن بن گئی. کیا جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میری رضائی بہن ہوگی یا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟
جی پہلا سوال کہ زمین پہ پڑی ہوئی رقم ملی تو زمین پر پڑی ہوئی جب یہ رقم ملی تو یہ لکتا ہے ان اس طرح کے جو بھی پیسے ملے تو اس کو فقط جیب میں نہ رکھ لیا جائے سنبھال کر کے بعد میں دے دوں گا بلکہ اولاً اس کا اعلان کیا جائے ایڈورٹائز کیا جائے تشہیر کی جائے جہاں بھی ملے ہیں مسجد میں ملے ہیں تو مثال کے طور پر مسجد میں امام صاحب نے نماز کے بعد اعلان کر دیا یا اور کسی جگہ پہ ملے ہیں تو وہاں نوٹس بورڈ کے ذریعے سے اگر اعلان ہو سکتا ہے تو وہاں پہ نوٹس بورڈ کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز لگا دی گئی تو یوں اولاً اعلان کیا جائے. اعلان کے بعد جب غالب گمان ہو جائے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اب تک کوئی مالک نہیں آیا اور اب جو اس کا مالک ہوگا بھی وہ بھی اس سے مایوس ہو گیا ہوگا اب وہ اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اب ایسی صورت کے اندر اسے صدقہ کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر یہ صورت پائی گئی ہے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اعلان کر دیا اس کے بعد یوں صدقہ کر دیا تو اس صورت میں حرج نہیں ہے. تو اعلان کرنا چاہیے تاکہ اصل مالک تک وہ چیز پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے, ورنہ کسی کو کیا پتا اور کوئی آپ سے کیوں کر رابطہ کر سکے گا. تو لہٰذا لکتے کے مسئلے میں ان احکام کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہاں پر اولاد کے لیے بھی تربیت کا مدنی پھول میں عرض کرتا چلوں کہ بس اوقات بچوں کو بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی موٹی ایک روپے کا سکہ کوئی پینسل کچھ پڑی ہوئی جو ہے وہ ملتی ہیں تو بچے کو بھی یہ شروع سے ہی ذہن دینا چاہیے کہ ہر پڑی ہوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا نہیں اٹھائیں گے تو وہ ضائع ہو گئی یا اٹھا لی تو اب اولاً تو اپنی ذات کے لیے نہ اٹھائی جائے کہ میں اپنے لیے اٹھاتا ہوں, نہیں بلکہ اس لیے کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا. یہ بچوں کے ذہن میں شروع سے ہم ان کو ذہن دیں اور پھر اس کا اعلان کروائیں. مثلاً اسکول میں ملی ہے تو جا کے مس کو دے دیں ٹیچر کو دے دیں کہ اس کا اعلان کر دیں یہ پینسل فلاں جگہ سے پڑی ہوئی جو ہے وہ مجھے ملی ہے. اسی طریقے سے گھر میں اگر کوئی چیز ملی ہے تو بچے سے اعلان کروائیں کہ دیگر بہن بھائیوں میں وہ اعلان کر دے کہ بھائی یہ چیز ملی ہے یہ کس کی ہے. تو یہ نہ ہو کہ بچے کو جناب ٹافی ملی تو اس نے اٹھا کے جو ہے وہ کھا لی, ویسے بھی نقصان دہ ہے کہ باہر جو ہے وہ اس طرح کوئی اس کو جو ہے وہ اغوا وغیرہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی شرعی مسئلے کے اعتبار سے بھی بچے میں یہ عادت ڈیولپ کرنی چاہیے. دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کنیت غیر شادی شدہ یا بے اولاد افراد بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا سوال یہ کہ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے جو ہے وہ والدہ کا دودھ پیا ہے تو ایسی صورت کے اندر جس نے والدہ کا دودھ پیا ہے وہ حرام ہے اس یعنی والدہ کی تمام اولادوں کے اوپر, لیکن جو اس کی دوسری بہن ہے وہ حلال ہے لہٰذا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. جی مزید کال.
میں عبد الغفار بول رہا ہوں, یونان سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے اگر بچے نہ نماز پڑھتے ہوں تو کیا کیا جائے؟
جی بچے نماز نہ پڑھتے ہوں تو کیا کیا جائے؟ عمر کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف صورتیں ہوں گی. جیسے فرمایا کہ 7 سال کی عمر کے اندر بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. جب بچہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں آتا ہے تو پھر اسے سختی کے ساتھ نماز پڑھوانے کا حکم ہے. بچہ بالغ ہو گیا اب نماز نہیں پڑھتا تو اب اور زیادہ جو ہے وہ اس کی تربیت کی جائے گی اور تاکید تادیب تدریب ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ اس سے نماز پڑھوائی جائے گی. تو بہرحال جہاں ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے وہیں بچے کو بٹھا کر نماز پڑھنے کے فضائل سنائے جائیں, نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ گناہ دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہ پڑھنے والے کو عذاب دے گا. تو یوں جب بچہ بڑا ہوتا جائے تو یوں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں, حکم بھی ہو تعدیب بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ بچے کے لیے یہ خوشخبریاں بھی ہوں جنت کی انعامات کی فضائل کی اور وعیدات بھی ہوں کہ بچہ ان سے بھی ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے. سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں میسیجز سے. ایک سوال یہ ہے کہ جو عورت عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کر لے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عدت میں نکاح کرنا حرام ہے، جان بوجھ کر نکاح کیا کہ شوہر کو معلوم تھا کہ یہ عورت عدت میں ہے اور پھر اس نے نکاح کیا تو یہ نکاح باطل ہے، سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اور اگر شوہر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ عورت عدت میں ہے بلکہ وہ عدت کے علاوہ سمجھ کر اس نے نکاح کیا تو ایسی صورت کے اندر نکاح فاسد ہے، اس نکاح کو بھی ختم کیا جائے اور عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نکاح کیا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ پہلی وائف کو طلاق دے دی تو کیا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بیوی کی بہن سے نکاح اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ بیوی جو ہے وہ نکاح میں ہو، یا اگر طلاق دے دی تو عدت کے اندر ہے، جب عدت اس کی ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔
بھائی جی میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں نے قرآن پاک کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بات کی تھی میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر بھی مجھ سے دوبارہ وہ کام ہو گیا، اس کے بارے میں کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا حساب تھوڑا بتائیے۔
جی مزید کون
تو سوال یہ ہے کہ بغیر وضو سے ٹچ موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں۔
جی پہلا سوال یہ کہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر یا بغیر ہاتھ رکھے بھی یہ کہا قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اگر یہ ہے تو پھر قسم لازم ہو گئی اور وہ کام کر لیا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ اور اگر قسم نہیں کھائی، بس فقط قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ شرعی اعتبار سے قسم نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ نہ کہا ہو کہ قرآن کی قسم یا یہ نہ کہا ہو کہ قسم کھاتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ موبائل اسکرین کے اوپر جو ہے وہ بغیر وضو قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو ٹچ اسکرین پر جو قرآن کریم کے حروف ظاہر ہو رہے ہیں انہیں بغیر وضو چھونا منع ہے، انہیں باوضو ہی چھوا جائے، یہی جو ہے وہ ادب کے زیادہ مطابق اور موافق ہے، لہٰذا باوضو ہی جو ہے وہ ان حروف کو چھوا جائے، بغیر وضو چھونے سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے جو احکامات سیکھے ہیں انہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی کما حقہ دینی خطوط پر جو ہے وہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دیگر احکام جو سیکھے ہیں انہیں آگے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس نے رب کی